ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں پروگرام کے اس سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ امین شہیدی صاحب. بہت شکریہ شہیدی صاحب. یہ سوال میں نے لدھیانوی صاحب سے بھی کیا اور آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, جہاں کے آئین میں شریعت اور قرآن و سنت کو سپریم لا مانا گیا ہے, اس ملک میں کیا مسلک فقہ اور فرقہ کی بنیاد پہ سیاسی جماعتوں کی اجازت ہونی چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میرا خیال یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ ضرورت کیوں پڑتی ہے فقہ یا مسلک کی بنیاد پر ایک جماعت کھڑی کرنے کی. آپ بہتر طور پر جانتے ہیں جب ویکیوم ہوتا ہے معاشرے کے اندر, تو اس ویکیوم کو بھرنے کے لیے پھر اس ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے, چاہے کوئی بھی اس کی شکل بنے. پاکستان میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام کے نام پہ جماعتیں بنتی, دین کے نام پہ بنتی, دین کے نفاذ کے نام پہ بنتی, لیکن پاکستان میں فرقواریت کو اتنا زیادہ ابھارنے کی کوشش کی گئی, فرقہ وارانہ امتیازات کی بنیاد پر جنگ کروانے کی اور لڑانے کی اتنی زیادہ کوششیں کی گئیں کہ تمام فرقے جتنے یہاں پر رہتے ہیں, آپ اگر ان کے اکابر کے فتاوی دیکھ لیں تو کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس نے دوسرے کو کافر قرار نہ دیا ہو. یعنی مسلمان ختم ہو گئے اور سارے کے سارے کافر ہو گئے. جب ایسی صورتحال بنے گی جس میں فرقہ وارانہ اور فرقے کے امتیازات کو سب سے زیادہ فوکس کیا جائے گا اور جو مشترکات ہیں تمام مکاتب فکر کے ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا, تو نتیجتاً انہی امتیازات کی حفاظت کے لیے پھر اس طرح کے ویکیوم کو پر کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی اور ایسی جماعتیں وجود میں آئیں گی جن کی بنیاد فرقہ وارانہ.
لیکن علامہ صاحب ویکیوم تو نہیں تھا نا, جماعت اسلامی تھی جو شیعہ سنی کی تفریق پہ یقین نہیں رکھتی, جے یو آئی تھی وہ تو خیر ایک مخصوص فکر کی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, دیوبندی اس میں تھے, تبلیغی جماعت تھی, بہت سارے اور بھی جماعتیں تھیں, اور آئین میں آپ کے پاس گنجائش تھی کیونکہ بھٹو کے دور میں جو آئین بنا اس میں شریعت کو سپریم لا مانا گیا, تو مین سٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز بھی تھی, تو اس لحاظ سے پھر آپ لوگوں کو ایک فقہ کی بنیاد پہ جماعت کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور کیا جو دوسروں نے غلطی کی تھی وہ غلطی آپ لوگوں نے بھی نہیں کی؟
دیکھیے روایت جب چلتی ہے تو پھر ہر جگہ وہ چلنی چاہیے. ہوتا یہ ہے جب آپ نے خود کہا کہ جے یو آئی بنی, تو ظاہر ہے دیوبند ایک مکتب فکر اور ایک مسلک ہے. جب جے یو پی بنی تو جے یو پی ایک مسلک ہے, ایک مکتب فکر ہے. جب جمعیت اہل حدیث بنی تو وہ ایک مکتب ہے اور ایک مسلک کا نام ہے. اسی طرح سے مکتب تشیعوں میں بھی ایک جماعت وجود میں آئی, اور اس جماعت کے وجود میں آنے کے اسباب اور علل بھی آپ دیکھیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کامن چیزوں پر فوکس کرتے اور امتیازات کو جس طرح سے آئین میں ہے اسی طرح سے انہی مسالک کی گردن پر ڈال دیتے کہ وہ جس طرح سے چاہیں.
ہندوستان میں جمعیت علماء ہند تھی اور ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کی الگ تنظیم کیوں نہیں ہے؟
میں یہ بات مکمل
کروں. جی جی.
دیکھیے پاکستان میں کیا ہوا, آپ نے زکوٰۃ کا آرڈیننس بنا دیا ضیاء الحق دور میں, اور زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے جس میں فقہی طور پر فقہ حنفی اور فقہ جعفری کے درمیان اختلاف موجود ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ فقہ حنفی کے پیروکاروں کو ان کی فقہ کے مطابق, فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کو ان کی فقہ کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دے دی جاتی.
اچھا, وہ تو آپ لوگوں نے احتجاج
نہیں
کیا.
ہوا ایک منٹ, ایسا نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو پھر یہ آواز اٹھی کہ ہمیں فقہ جعفریہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے, لہذا ایک جماعت وجود میں آئی جس کو نسبت دی گئی فقہ جعفریہ سے, ورنہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مشکل نہیں تھی. جب مشکل نہیں تھی تو پارٹی بھی وجود میں نہیں آئی, جب مشکل پیدا کی گئی تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے مجبوراً فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کو بھی میدان میں آنا پڑا.
سوال یہ آتا ہے کہ یہ باقی جماعتیں تو قیام پاکستان سے پہلے بھی تھی, دیوبندیوں کی بھی تھی, بریلیوں کی بھی تھی, جماعت اسلامی بھی تھی, پھر آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے یہ بات کیا درست نہیں ہے کہ یہ انقلابی ایران کا ایکسٹینشن ہے؟
دیکھیں انقلابی ایران کے ایکسٹینشن کا کیا مطلب ہے, انقلاب ایران آپ کے سرحدوں کے اس پار ایک ایسے نظام کے خلاف آیا ہے جو طاغوتی تھا، جو شہنشاہی تھا، اس شہنشاہی نظام کو ختم کر کے ایک اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے انقلاب آیا، اس انقلاب کی آواز اور اس کا پیغام شیعہ سنی اتحاد تھا، اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا جماعت اسلامی کے اکابر اس انقلاب کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے، دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا،
اور پاکستان میں ایران دیوبندیوں اور سلفیوں کے مقابلے میں آپ لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں؟
ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بہرحال دیکھیں پروکسی وار کا ایک تصور پیدا کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ وہی پرانا ہتھکنڈا ہے، یہ کوئی نیا ہتھکنڈا نہیں ہے.
یہ سوال میں نے ان سے بھی پوچھا تھا لدھیانوی صاحب سے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں ایران اور عرب ممالک کی جنگ لڑی جا رہی ہے میرے اور آپ کے کاندھے پہ، میرے اور آپ کا خون بہا کے میرے اور آپ کی سرزمین میں؟
مجھے یہ بتائیں کیا پاکستان کے اندر کسی شیعہ ملٹنٹ گروپ کا، تنظیم کا کوئی وجود آپ کو نظر آتا ہے؟
سپاہ محمد
ایک مفروضہ تھا، پاکستان کی اپنی ایجنسیوں اور اداروں نے بنایا تھا اور انہی نے ان کو ختم کیا. آپ اس کا تسلسل دیکھیں، اس کے پیچھے جو لوگ کار فرما تھے ان لوگوں کو دیکھیں، سارے کے سارے وہی تھے جن کے تعلقات پاکستان کے اپنے لوگوں کے ساتھ
تھا، ان کے اداروں سے تھا. میں
انکار کی بات نہیں ہے، میں دیکھیں
علامہ صاحب میری گزارش سنیں، اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ پورے شیعہ کمیونٹی کو پھر ملزم یوں بناتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی تنظیموں کی موجودگی کا اقرار کریں تو میں یہ کہہ لوں گا کہ اس روز پنڈی میں پھر گولیاں انہوں نے چلا دی، لیکن اگر وہ تنظیم نہیں ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ پھر عام شیعہ نے گولی چلائی وہاں پہ.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پنڈی کی طرف آتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا الگ کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ جو بحث آپ نے پہلے چھیڑی ہے اس کو ظاہر ہے اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے. جہاں تک آپ ان جماعتوں کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر شیعہ اکابر، شیعہ مدارس، شیعہ جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے ملٹنٹ گروپوں کی کبھی حمایت کی؟ کوئی ایک مجھے فتویٰ بتائیں، کوئی ایک مجھے ایسی تحریر دکھا دیں، کوئی ایک مجھے سپیچ دکھا دیں ان علماء کرام کی جن کو پاکستان میں شیعہ مکتب فکر میں سند سمجھا جاتا ہے.
نہیں لیکن
ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر لوکلی آپ کی ایجنسیاں کیا کیا کام کرتی ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا یہاں پر لشکر نہیں بنے؟ کیا یہاں پر ایسے گروپس نہیں بنے جنہوں نے قطر عام کا پورا بازار گرم کیا؟ اگر آپ کے اپنے ادارے یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھیں. اس کا کوئی تعلق مکتب فکر سے نہیں ہے، لوکل مسئلہ ہے، اور اس لوکل مسئلے کے پیچھے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستی ادارے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا کراچی کے اندر لسانی گروپس نہیں بنائے گئے؟ کس نے بنایا؟ کیا خود اس ملک میں اسی جو ضیاء الحق کے دور میں،
یہ نہیں مانتے کہ اس ملک میں ایران اور عرب دنیا کے انٹیلیجنس سرگرم عمل ہیں؟
دیکھیے میں اس وقت ملکوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر عرب ممالک کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑا ہے. انہوں نے ملٹنٹ گروپس تشکیل دیے ہیں، آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہم بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں.
ایران نے بھی
اگر ان کے ہیں تو دکھا دینا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اگر ان کا کوئی ایک اس طرح کا مرکز ہو جہاں پر تکفیری فتوے آتے ہوں، جہاں پر دوسروں کی توہین ہوتی ہو، جہاں پر
فرنگ کس لیے ہیں،
وہ تو آپ سرکاری مسئلہ ان سے پوچھیں، گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھیں اس کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے.
یہ مولانا اعظم طارق سے لے کے حق نواز جنگوی صاحب تک، اور یہ علی مولانا علی شیر حیدری صاحب سے لے کے باقی سب ان کے سپاہ صحابہ کے قابل، ان کو کس نے مارا؟
یہ آپ انہی سے پوچھیں اور پاکستانی ایجنسیوں سے پوچھیں، پاکستانی اداروں سے پوچھیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ گلگت سے لے کر کراچی تک یہ جو 15,000 سے زیادہ شیعہ قتل ہوئے، ان کو کس نے مارا؟ 1988 میں گلگت پر، بلتستان پر یہاں سے لشکر کشی ہوئی، 80,000 لوگ گئے، کس نے مارا؟ کون ان لشکروں کو لے کے وہاں پر گیا تھا؟ سٹیٹ مر گئی تھی، سو گئی تھی، خواب غفلت.
اچھا سٹیٹ کی بات کرتے ہیں،
مجھے یہ بات آپ مکمل کرنے، آپ نے سوال اٹھایا تو ظاہر ہے جواب سن لینا. دیکھیں اب تک جتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے 80 کی دہائی میں، جو کراچی سے لے کر پارا چنار تک ہر جگہ مسجدیں اور امام بارگاہیں جلائی گئیں، یہ کس نے جلائی؟ سواد اعظم کے نام پر جلائی گئیں. کس نے جلائی؟
یہ انہی لوگوں نے جو آپ کے خلاف فتوے دے رہے ہیں.
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا, اگر ایسا ہے تو ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا مرکز دکھا دے, کوئی ایسا فتویٰ دکھا دے, کوئی ایسا مرکز جہاں پر اس طرح کے لوگوں کی تربیت ہوتی ہو, ان کو سپورٹ کیا جاتا ہو, تحریر کوئی ہو, ویڈیو کوئی ہو, گفتگو کوئی ہو,
دکھا دے. یہی کہتے ہیں کہ ہماری بھی دکھا دیں.
کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا شہر بھرا ہوا نہیں ہے, آپ کا اپنا آرکائیو اس حوالے سے بھرا ہوا نہیں ہے؟
مجھے تو ان کا بھی پتا ہے اور مجھے آپ کا بھی پتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عرب دنیا بھی کر رہی ہے, ایران بھی مداخلت کر رہی ہے.
میں
تو پھر میرے پتا کو مان لیجیے.
اچھا,
حل کی طرف آتے ہیں, اس آگ کو کیسے بجھایا جائے. نمبر ون, کیا پاکستان میں عرب دنیا کے سفیروں کو اور ایرانی سفارت خانے کو صرف حکومتی معاملات تک اور حکومت کے ساتھ رابطے تک محدود کرنا چاہیے کہ نہیں؟
دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی حکومت اور ریاستی اداروں کا فیلئر ہے کہ یہاں پر اتنی تیزی سے زمینیں خریدی جاتی ہیں, مراکز بنائے جاتے ہیں, لوگوں کو وہاں پر ڈپلائی کیا جاتا ہے, اور ان کے ذریعے سے
ممالک کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا چاہیے یا نہیں؟ ان کو شرط کال دینا چاہیے؟
بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے.
اچھا, دوسرا سوال جو میں جاننا چاہوں کہ کیا مسلک اور فقہ کی بنیاد پہ تمام تنظیموں پہ پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں؟
اگر آپ کی ریاست ماں کا کردار ادا کرے اور وہاں پر ایسی صورتحال نہ بنے کہ ووٹ کے لیے دہشت گردوں کو سر پر بٹھا کر حکومت بنائی جائے اور پھر ان کو کھلی چھٹی ملے اور ان کے ذریعے سے پھر آپ اپنے مقاصد حاصل کریں, اور پھر انہی دہشت گردوں کو جنہوں نے عدالتوں میں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سو بے گناہوں کے قتل کا اعتراف کیا ہے, ان کو سرکاری اور پولیس کے پروٹوکول میں کھلی اجازت دی جائے کہ آپ جو چاہیں شہر کے اندر کریں, اگر ان چیزوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا یہ مطالبہ بنتا ہے کہ کے نام پہ کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں.
لیکن علامہ صاحب, ان تنظیموں کو بنانے کے بعد کیا آپ لوگوں نے اپنے فقہ کے لوگوں کو محفوظ کر لیا؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے؟ میں جو دیکھتا ہوں,
سوال تو میرا یہ ہے,
اس کے قیام سے, آپ ان تنظیموں کے قیام سے شیعہ کمیونٹی کی مشکلات میں اضافہ ہوا, اور اس طرح کی تنظیموں سے پیسہ آبا جیسی تنظیموں کے قیام کی شکل میں سنیوں کی مشکلات میں, نہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے نہ آپ.
میں ایک غلط فہمی دور کر دوں, میں اس وقت مجلس وحدت مسلمین کا ایک عہدیدار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں.
جی,
ہمارا تعلق اور ہمارا کام جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ہم شیعہ سنی یونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جتنا عرصہ ہمیں ہوا ہے اس عرصے میں ہم نے شیعہ سنی وحدت کی بات کیا ہے, وحدت کے لیے کام کیا ہے, وحدت کے لیے ہم نے لٹریچر چھاپا ہے, وحدت کے لیے ہم نے کانفرنسز کی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
علامہ صاحب, میرے سامنے ایک لسٹ پڑی ہے,
جی,
کوئی 20 تنظیمیں ہیں, تحریک اسلامی پاکستان, تحریک جعفریہ پاکستان, جعفریہ الائنس, شیعہ پولیٹیکل پارٹی, امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, جمعیت علماء جعفریہ. پہلے تو
دیکھیں,
سنی
دیکھیں,
اپنے
دیکھیں,
سنیوں کی ایک دیکھیں, تنظیم دیکھیں, نہیں دیکھیں, بنا سکے آپ اپنے شیعوں کی, تو دونوں اکٹھے کیسے ہوئے؟
میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں, یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں یا علاقائی جو گروپس ہیں جن کا کام اپنی مسجدوں, اپنی امام بارگاہوں کی حد تک ایکٹیویٹیز سے ہے, ان کو اگر آپ پورے پاکستان کی تنظیم قرار دیں تو یہ تو درست نہیں ہے.
ریاست اگر ماں بن جائے حقیقی بانوں میں, تو پھر آپ اس رائے سے اتفاق کرتے کہ پھر فقہ اور مسلک کی بنیاد پہ سیاست کی اجازت؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلک کی بنیاد پر تو سیاست ہونی ہی نہیں چاہیے. ہمیں عالمی اسلامی تحریک بنانی چاہیے اور عالمی اسلامی تحریکوں کا ساتھ دینا چاہیے, اور اس میں شیعہ سنی کے امتیاز کے بغیر ظالم سے دشمنی اور مظلوم کی حمایت کی اس تھیوری پر عمل کرنا چاہیے.
ایک مسئلہ بنا ہے فتاوی سے بھی اور فتوے سے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فتوے کا اختیار صرف ریاست پاکستان یا اس کے متعلقہ ادارے کے ہونا چاہیے, یا کہ فرد اور جماعت کے پاس بھی اختیار ہونا چاہیے؟
دیکھیے, فتوی, پہلے میں آپ کو فقہ ہے جعفریہ کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں فتویٰ کوئی نہیں دے سکتا.
اتھارٹی کون سی ہونی چاہیے؟
اتھارٹی دیکھیں,
ریاست کے علاوہ
ریاست کو ہونا چاہیے, اور ریاست کے اختیار سے مفتیان کرام کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن
صرف وہ مفتیان کرام جن کو ریاست نے مقرر کیا ہو,
جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں, جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں. اگر ایک سیکولر ریاست کسی مفتی کا انتخاب کرے تو اس مفتی کا انتخاب کرے گی ریاست جو ان کے مفادات کو تحفظ دے, نہ اسلام کو. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ
یہ اختیار اگر اسلامی نظریاتی کونسل کو دیا جائے.
بہت اچھی بات ہے,
آپ اس سے متفق؟
بہت اچھی بات ہے.
یعنی فتوے کا اختیار باقیوں سے چین کی صرف اسلامی نظریاتی
کونسل کو اتنا با اختیار بنا دیا جائے کہ فتوے کا
وہ سیاسی کونسل نہ رہے حقیقی معنوں میں وہ اسلام
کے نظریے کے پاس باوز ہوں اور وہ اپنی تشخیص کی بنیاد پر تمام فقہوں کی بنیادی جو ان کے ماخذ ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بنیاد پر فتویٰ صادر کرے. میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا
چاہیے. ہمارا ختم ہے. آج کل ایک بڑی تجویز بھی آ رہی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں, بم پٹ رہے ہیں, سیکیورٹی فورسز کی حالت بڑی ناگفتگو ہے, مشکلات ہیں, تو جلسے جلوسوں پہ کچھ لوگ یہ تجویز ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کے جلسے جلوسوں پہ پابندی عائد کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو محرم کا جلوس ہے یہ شرعی لحاظ سے بھی جلوس لازم ہے آپ کے لیے یا کہ نہیں, اس عمل کو کسی چار دیواری میں بھی کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے, یہ عبادت ہے. کون سی عبادت؟ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی آواز کو بلند کرنے کی عبادت. ہمارے ہاں اس وقت کم از کم تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عزاداری سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کے مظہر کے طور پر یہ جو جلوس ہے جو یزیدیت کے منہ پر تمانچہ ہے اس کو ہم واجب سمجھتے ہیں.
اگر ہر شہر میں ایک محفوظ بڑے کوئی بڑی پارک ہو, کوئی بھی جگہ اس کو مختص کیے جس میں جلوس بھی نکالا جا سکے, آپ لوگ تمام مراسم بھی, تو وہ بہتر نہیں ہوگا؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرض ہے, ایسا فرض جو محال ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ یعنی جو جلوس سینکڑوں سالوں سے چل رہے ہیں اس کو چند شر پسندوں کی وجہ سے کسی ایسے مقام پہ محدود کرنے کا تصور بھی ایک باطل تصور ہے. دوسری بات, دوسری بات,
اسی بازار میں
میں اسی طرف آ رہا ہوں, مجھے یہ بات مکمل کرنے اسی طرف آ رہا ہوں کہ لیکن اگر آپ فرض کریں فرض بال فرض اگر آپ ایسا کر بھی لیتے ہیں تو اس کی کیا ضمانت ہے؟ آپ لشکر آپ کا نشتر پارک جو ہے چاروں طرف سے بند نہیں ہے, وہاں پر کتنا بڑا دھماکہ ہوا اور بریلویوں کے 60 سے زیادہ علماء کو شہید نہیں کیا گیا, آپ کیا ضمانت دیتے ہیں؟ اس لیے یہ تصور
آپ اس کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ آئندہ کے لیے آپ کے جلوس میں پنڈی جیسا واقعہ نہیں ہوگا؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پنڈی کے واقعے کی تحقیق ضروری ہے, ان مجرموں کو نکالنے کی ضرورت ہے جنہوں نے یہ کیا ہے.
تو اگلے سال بھی یہی نااہل ہوگی نا.
اگر ایسا ہے تو پھر انتظامیہ کو بدلنا چاہیے.
ہاں
دیکھیں
تو جب تک نہیں بدلتا تب تک کیا جائے.
میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جلوسوں میں ہو سکتا ہے کوئی ایک شرپسند داخل ہو لیکن جلوس والے کنٹرول کرتے ہیں. کل کے واقعے کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں, ان عوامل کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ شرپسند
کی سزا کیا ان لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے جو جلوس کو کے منتظم تھے, جو لوٹ کر رہے تھے؟
ان تمام لوگوں کو ملنی چاہیے جن کی غفلت کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا ہے. لیکن اس کے اس چیز کا بھی میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ جب آپ غلام اللہ خان صاحب کی مسجد کی بات کرتے ہیں نا, تو ان 6 مساجد اور امام بارگاہوں کی بھی بات کریں جہاں پر سینکڑوں قرآن بھی جلے اور مسجد بھی جلی. ملتان کی ان 7 مساجد اور امام بارگاہوں کی بھی بات کریں جہاں پر اتنے زیادہ قرآن جلے.
میں یہ اصول ہونا چاہیے کہ اگر کسی سنیوں کے جلوس یا جلسے یا ایکٹیویٹی کے نتیجے میں کسی شیعہ کو نقصان پہنچے تو اس پہ اس جلوس کو آرگنائز کرنے والے, اس ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے.
کوئی دوسری رائے نہیں.
اور اگر کسی شیعہ کے جلوس کے نتیجے میں کسی سنی یا ایون شیعہ کو
رائے نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, میں پوری طرح سے متفق ہوں.
بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین بات بڑی افسوسناک ہے لیکن ہے ایک بیانک حقیقت کہ ہم نے ہندوستان سے علیحدگی اس بنیاد پہ اختیار کی تھی کہ پاکستان کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنائیں گے. لیکن ہمارے ہاں جبکہ محرم کے موقع پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, دوسری طرف اسی ہندوستان میں یہ محرم نہایت پرامن طریقے سے گزر گیا. حالانکہ ہندوستان میں صرف یہ نہیں کہ وہاں شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہے, اہل حدیث بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اور اس سے بڑھ کے وہاں مذہبی تنوع بھی ہے. وہاں ہندو اکثریت میں ہیں, وہاں کروڑوں مسلمان ہیں لیکن اقلیت میں ہیں, وہاں پھر سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, لیکن وہاں تو محرم اور ربیع الاول اور عید خیریت سے گزر جاتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں ہمیں لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں. بات بڑے افسوس کی ہے اور دکھ کی ہے لیکن ہمیں دعوت فکر